السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. سورۃ الاعراف کی دو آیات تلاوت کی گئی ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 اور 56، ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، فرمایا کہ ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. انہو لا یحب المعتدین، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد پیدا نہ کرو. ودعوہ خوفا وطمعا، اور اس اللہ کو پکارو خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت احسان یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے قریب ہے. یہ دو آیات ہیں سورہ اعراف کی، آیت نمبر 55 اور 56، اور یہاں اللہ تعالی نے دعا کے حوالے سے کچھ رہنمائی عطا فرمائی ہے. گو کہ بعض حضرات نے دعا کے ساتھ عبادت کا ترجمہ بھی کیا ہے، البتہ عموم کے اعتبار سے یہاں دعا کے کچھ آداب کا تذکرہ ہے، جس کا مطالعہ اس وقت یاد دہانی کے طور پر کرنا اور کرانا مقصود ہے. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز، اس کا جسٹ یا اس کا حاصل ہے. عبادت کا ایک حاصل کیا ہے؟ تذلل، عربی میں کہتے ہیں یعنی بچھ جانا. شریع اعتبار سے کیا ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے، محبت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک جائے، سرنڈر کر جائے، یہ عبادت ہے. اور اس عبادت کا جو یہ مغز ہے کہ جھک جانے کی کیفیت، یہ کیفیت دعا میں بندے کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ دعا هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز اور اس کا جز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مانگنے کا حکم دیا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے اس لیے نہیں مانگتا کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے اور یہ حاجت ہے، میں کون تجھے بتانے والا. قرآن کریم میں سورہ ملک میں آتا ہے اللہ یعلم من خلق، کیا وہ اللہ ہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا فرمایا ہے. تو اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ میری اور آپ کی حاجات کیا ہیں. تو مالک تجھے اس لیے نہیں پکارتا کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ حاجت ہے، میں تو اس لیے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے کہ تُو نے مانگنے کا حکم دیا، اور بندے کا مانگنا تجھے پسند ہے. قرآن کریم میں سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 میں ہم پڑھتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجیب لکم، اور تمہارے رب نے طے فرما دیا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، بے شک جو لوگ میری عبادت، اور یہاں مراد ہے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اللہ سے نہ مانگنا تکبر ہے، اور تکبر تو اللہ کو بالکل پسند نہیں. اللہ سے نہ مانگنا کیا اعلان ہے؟ بندہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے، بندہ اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا، فقیر نہیں سمجھتا، کیا سمجھ بیٹھا ہے بندہ اپنے آپ کو. تو اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے. اور حدیث میں یہ ذکر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو بندہ جنت میں داخل نہ ہوگا. تو اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کو مانگنا پسند ہے. مخلوق کا معاملہ کیا ہے, ہمارے آپ کے سامنے کوئی اپنی حاجت رکھتا ہے, کوئی پریشانی رکھتا ہے, کوئی سوال رکھتا ہے, دوسری تیسری مرتبہ کے بعد جب وہ سوال رکھتا ہے تو غصہ آتا ہے نا, بار بار آتا ہے, بار بار سوال کر رہا ہے. ہمیں غصہ اس پر آتا ہے جو بار بار ہم سے سوال کرتا ہے, اللہ کو غصہ اس پر آتا ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا, اللہ سے مانگتا نہیں. قرآن کریم کی ترتیب دیکھیے, سورۃ الفاتحہ سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے, اس میں بھی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. قرآن حکیم کی تکمیل کی طرف چلے جائیے, سورۃ الفلق ہے, سورۃ الناس ہے, قل اعوذ برب الفلق دعا سکھائی جا رہی, قل اعوذ برب الناس دعا سکھائی جا رہی. دعا سے قرآن کا آغاز ہے, دعا پر قرآن پاک کا اختتام ہو رہا ہے. یہی اللہ کو بندے سے مطلوب ہے کہ وہ بندہ اللہ کے سامنے جھکا رہے, بچھا رہے, مانگنے والا بنے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ اپنی جگہ بہت بڑا موضوع ہے, کچھ باتیں بس آج جو دو آیات ہیں اس کے ذیل میں یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. اب آئیے ان آیات کا مختصر مفہوم سمجھتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 فرمایا کہ ادعو ربکم, اپنے رب کو پکارو, اپنے رب سے مانگو, اور سچی بات ہے وہ رب ہی اس لائق ہے کہ جس سے مانگا جائے. یہ آیت نمبر 55 کا مطالعہ کر رہے ہیں, اس سے پچھلی آیت ہے آیت نمبر 54. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ وہ آسمان و زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے, وہ خالق کائنات ہے, وہ اللہ ہے جو عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فروز ہے, وہ اللہ ہے جو دن رات کے نظام کو چلا رہا ہے, وہ اللہ ہے جس نے سورج اور چاند کے نظام کو جو ہے وہ مرتب کر دیا اور چلا دیا ہے, وہ اللہ ہے جو ستاروں کو چلا رہا ہے, وہ اللہ ہے جس کے لیے تخلیق کا بھی اختیار ہے اور حکم کا بھی اختیار ہے, اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ اللہ کی خلاقیت کا ذکر, اس کے خالق ہونے کا ذکر, اس کے مالک ہونے کا ذکر, اس کے مدبر ہونے کا ذکر, اس کے رب ہونے کا ذکر, اس کے علا کل شئین ہونے کا ذکر یہ آیت نمبر 54 میں ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ دعا کا ذکر فرما رہا ہے, مانگنے کا حکم دے رہا ہے اور مانگنے کے آداب بھی بتا رہا ہے. یہاں فرمایا کہ ادعو ربکم, اپنے رب کو پکارو. رب کسے کہتے ہیں؟ عربی اسلوب کے اعتبار سے کسی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرنا اور اسے نقطہ کمال تک پہنچانا, یہ ربوبیت ہے. رب حقیقی تو اللہ ہی, الحمدللہ رب العالمین. ہاں ظاہر کے اعتبار سے ہم ماں باپ کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ لفظ رب اللہ نے استعمال فرمایا. سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں والدین کا تذکر آتا ہے, وہیں دعا مشہور ہمارے علم میں ہے, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا. اب یہ ربیانی ربوبیت کا لفظ ماں باپ کے لیے آیا, یہ دعا کرو اے میرے رب ارحم ہوما, ان میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, جیسے کہ میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی. عالم ظاہر میں ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں, رب حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو ہماری تمام حاجات کو پورا کرنے والا, وہ الصمد ہے. الصمد کیا ہے؟ صمد عربی میں بڑی چٹان کو بھی کہتے ہیں. چٹان اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے, کوئی ڈوب رہا ہے تو وہ چٹان کا سہارا لینے کو آتا ہے. صمد عربی میں بڑے سردار کو بھی کہتے ہیں, قبیلے کے, قبیلے کے افراد سردار کے پاس جاتے اپنی حاجات کے لیے, وہ کسی کے پاس نہیں جاتا. الصمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. بہرحال اس اللہ کی عظمت کے ذکر کے بعد اب کہا جا رہا ہے, فرمایا جا رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں, ادعو ربکم, اپنے رب کو پکارو, تضرعا وخفیہ, گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. یہ پہلے دو آداب آ رہے, سات آداب آئیں گے ہمارے سامنے انشاءاللہ. سات آداب یہ دو آیات میں آ رہے. پہلا آداب تضرع کے ساتھ, اس کا ہم ترجمہ کرتے گڑ گڑا کر, اس کا ترجمہ کریں گے عاجزی کے ساتھ, اس کا ہم ترجمہ کریں گے پوری لجاجت کے ساتھ. کیا ہے؟ عاجزی ہونی چاہیے مانگنے میں, عاجزی ہونی چاہیے پکارنے میں, عاجزی ہونی چاہیے. اللہ کی عظمت دل میں ہونی چاہیے, اپنی بے بسی کا ادراک ہونا چاہیے. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہمارے سامنے سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 ہے, کم و بیش یہی مجھے حوالہ یاد آ رہا ہے. سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرما رہا ہے, ان کی دعا کو نقل فرما رہا ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. فقیر کا لفظ ہے, اے میرے رب تو خیر میں سے بھلائی میں سے جو کچھ بھی مجھے عطا کر دے, ترجمانی ہوگی میری جھولی میں ڈال دے, انی فقیر, میں تو فقیر ہوں, میں تو محتاج ہوں. سبحان اللہ, اللہ بھی فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء, اور اللہ غنی ہے بے نیاز ہے, تم فقیر و تم محتاج ہو. کس قدر محتاج ہیں ذرا سوچیں نا, کہ یہ سانس رک جائے تو گئے, یا آنکھ کا پردہ نیچے رک جائے، ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، اللہ اپنی زبان میں رکھے، ہاتھ سے اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے. یہ گرمی کا دور آ گیا، گرمی کا موسم آ گیا، یہ مسام اگر بند ہو جائیں تو پسینہ نہیں نکلتا، یا تو اے سی لگانے پڑتے یا برف کی سلیں آگے پیچھے رکھنا پڑتی، ورنہ بندہ تڑپنا شروع ہو جائے. فبی آلائے ربکما تکذبان، جی سب کو آیت یاد ہے، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. انسان کے جسم کے اعضاء کی تحقیق کہاں لے کے جا رہی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ملے، وہ نیورو سرجن، بات چیت ہوئی، میں نے ڈاکٹر صاحب دماغ کتنا سمجھ میں آیا، کہتے ہیں جتنا کھولا اتنا میرا دماغ بند ہو رہا ہے. جتنا یعنی نیورو سرجن ہے نا، علاج کرتے ہیں نا، دماغ کو آپریشن کرتے ہیں، کہ جتنا کھول رہے ہیں اتنا دماغ میرا بند ہو رہا ہے. یہ کیا شے اللہ تعالی نے بنائی ہے؟ ٹریلینز آف سیلز، ٹریلینز آف سیلز انسانی وجود کے اندر، اور کتنے ملینز جو ہے وہ اس دماغ کے اندر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح دل کی بات کریں، گردوں کی بات کریں، خون کے گردش کرنے کی بات کریں، یہ اعضاء کی حرکت کرنے کی بات کریں، اللہ اکبر کبیرہ. میں نے ٹچ کیا تو یہ گلاس ہے، میرے دماغ کو سگنل کیا کہ یہ میں پکڑ سکتا ہوں. میں نے ٹچ کیا تو سگنل گیا یہ سانپ ہے، اب کیا ہوگا، بھاگتا ہوں. یہ کیا ہے آخر، ذرا گنتے چلے جائیں گے. یہ تو انسان ہے، پانچ چھ فٹ کا وجود، یہ پوری کائنات اللہ کی، اس کو دیکھیں تو اللہ کی عظمت کا پتہ چلے، اپنے اندر جھانکے تو اپنی محتاجی کا اندازہ ہو. تو اس عاجزی کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، اپنی بے بسی کا احساس، اپنے فقیر ہونے کا احساس، اس ادراک اور اس کی عظمت، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث کا بہت پہلے ہم نے مطالعہ کیا تھا، مسلم شریف کی روایت، حدیث قدسی، دس مرتبہ اللہ کا خطاب کا انداز ہے، یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تمہاری تمام کے تمام جنات اور تمہاری تمام کے تمام انسان، اول سے آخر تک، جن کا شمار ممکن نہیں میرے اور آپ کے لیے، تمام کے تمام جنات، تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں، اور سب کے سب مجھ سے مانگے، اور سب کچھ مانگے، اور میں سب کو ان سب کے سب کچھ مانگنے کے مطابق سب کچھ بھی عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی. بس دیکھو کہ سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈالو اور نکال کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آیا. بس کیا اس یقین کے ساتھ ہم مانگتے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال آگے آداب اور بھی آگے چلیں. فرمایا وہ خفیہ، خفیہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، چپکے چپکے، پوشیدہ طور پر، تنہائی میں، ڈائریکٹ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دعا، چپکے چپکے، تنہائی میں، انفرادی طور پر پسندیدہ ہے. ہاں اجتماعی طور پر حاجت پیش آ سکتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مباحث میں ہم نہیں جاتے، گنجائش ہے. البتہ دعا اصولاً جو ہے وہ انفرادی ہے. کیا مطلب؟ امام صاحب نے دعا کرے یہ اللہ یہ ہو جائے، اللہ وہ ہو جائے، اگلا بیچارہ انتظار کرے بھائی میرے گھر میں تو قرض کا مسئلہ ہے، دعا ہی نہیں ہوئی. اگلا انتظار کر رہا ہے میرے ابا کا پرسوں آپریشن ہے، دعا نہیں ہوئی. اگلا انتظار کر رہا ہے میری بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، دعا نہ ہوئی. تو اجتماعی دعا تو کسی خاص معاملے پر ہو جائے گی نا، اجتماعی طور پر. دعا اصل میں تو انفرادی، میرا مسئلہ قرض کا ہے، میرا مسئلہ بچی کی شادی کا ہے، میرا مسئلہ والد کے علاج کا ہے، میرا مسئلہ کچھ اور ہے، یہ تو پرسنل معاملہ ہے نا. اور ندا ان خفیہ، کس کا ذکر آتا ہے؟ زکریا علیہ السلام کا، چپکے چپکے رب کو پکارا. اور کیا کیفیت ہے؟ سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی بانج ہو چکی ہے، اور اللہ نے، اللہ علی کلی شئین قدیر ہے، اس حال میں بھی قبول کیا اور جناب یحیٰ عطا فرما دیے. اور کیا عرض کرتے ہیں؟ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اے میرے تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. یہ سورہ مریم میں الفاظ ہیں، جناب زکریا علیہ السلام کی بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی بات آتی ہے. تو رب کو پکارنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا. اب یہ انفرادی طور پر، اس پر علماء نے کلام کیا، مفسرین نے بڑی پیاری بات کی، چپکے چپکے مانگنے میں دکھاوا نہیں آتا، ریاکاری نہیں آتی، چپکے چپکے مانگنے کے اندر توجہ کا معاملہ زیادہ رہتا، ورنہ کوئی زور سے آمین کہہ رہے، کوئی آہستہ آمین کہہ رہے، کبھی مائیں خراب ہو گیا، امام صاحب جو دعائیں کر رہے ہیں بھائی میرے حصے کی آئی نہیں رہی، توجہ نہیں رہتی. توجہ میں بندہ تنہائی میں مانگتا ہے، دکھاوا نہیں آتا، نمود و نمائش نہیں آتی، ریاکاری نہیں آتی، اور توجہ کا معاملہ رہتا ہے، فوکس ہونے کا معاملہ. بڑے فوائد ہیں اس کے، اللہ تعالی ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات فرمایا، انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ معتدین کو حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ اعتدال سے ہٹنا, یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا. اور یہ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ لمٹس کو کراس کرنا, حدود کو پامال کر دینا. اس میں کئی باتیں ہیں. یہ بات بھی شامل ہے کہ دعا کسی ایسے معاملے کی نہ مانگی جائے کہ جو ناجائز ہو. فلاں کا نقصان ہو جائے, فلاں کو موت آ جائے, اس کا بزنس تباہ ہو جائے, یہ تو ناجائز بات ہے نا. فلاں کے گھر میں جو ہے بربادی آ جائے, تو گناہ کے معاملے کے حوالے سے یا ناجائز معاملے کے حوالے سے دعا کرنا یہ حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے. اس میں یہ بھی ذکر ہے جب انفرادی طور پر دعا پسند ہے تو بلا ضرورت آواز کو بلند کرنا یہ بھی حد سے تجاوز ہے. بلا, ہاں بعض جگہ آواز کو بلند کرنا پڑتا ہے, شریعت نے معین کیا, اذان کی آواز ہوگی, اقامت کی آواز ہوگی, خطبے کی آواز ہوگی, با جماعت نماز میں آواز بلند کرنی ہے, تکبیرات کا اہتمام ہے, ذیلحجہ کا مہینہ بھی آئے گا انشاءاللہ, ٹھیک. اور کبھی اجتماعی دعا اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے, ٹھیک. لیکن عام طور پر دعا کیونکہ انفرادی اور چپکے چپکے پسندیدہ ہے تو آواز کو بلند کرنا مناسب نہیں ہے. اسی طرح مسجد میں بیٹھے لوگ بھی آگے پیچھے بلند آواز سے بندہ مانگ رہے تو اللہ بھی اگلا بھی ڈسٹرب ہوگا, دکھاوے کا عنصر بھی آ سکتا ہے. یہ ساری بات ہے کہ گناہ کی معاملے میں یا ناجائز معاملے کی دعا کرنا یہ بھی حد سے تجاوز کرنا, اور بلا ضرورت آواز کو بلند کرنا یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. آگے فرمایا, یہ تین باتیں ہوئیں. اگلی آیت ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 56, ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اور زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد. اس میں بہت تفصیل ہے. اللہ تعالی نے جب اس دنیا کا آغاز فرمایا تو پہلے ہی انسان, وہ پہلے ہی نبی ہیں اور پہلے ہی خلیفہ بھی ہیں, حضرت آدم علیہ السلام. پہلے دن سے اصلاح کا معاملہ شروع ہوا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا. سورہ البقرہ آیت نمبر 38 میں ذکر آیا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچی, جو میری ہدایت کے تابع ہو کر رہیں گے, نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. آغاز صلاح سے شروع ہوا. صلاح اصلاح اسی سے ہے, آغاز صلاح سے ہوا ہے. اور پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے الہامی ہدایت عطا کی. پھر لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, لوگ شرک کی طرف جاتے ہیں, کفر کی طرف جاتے ہیں, کچھ معاد اللہ خدائی دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا, انبیاء اور رسول کو بھیجا علیہم السلام لوگوں کی اصلاح کے لیے. تو اس صلاح کا معاملہ پہلے دن سے آیا, اور جب جب بگاڑ پیدا ہوا اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا, اور یہ سلسلہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر مکمل بھی ہوا. اب وہ قرآن اور سنت کی تعلیم ہمارے پاس ہے کہ جس کے ذریعے سے اصلاح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اب اس میں رکاوٹ ڈالنا, اللہ کی بندگی میں رکاوٹ ڈالنا, اللہ کی عطا کردہ نظام میں رکاوٹ ڈالنا, یا اس نظام کے قیام میں رکاوٹ ڈالنا, یہ سب سے بڑا فساد ہے. سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہمارے زیر مطالعہ آتا ہے, وہاں منافقین کا تذکرہ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں سب سے بڑے فسادی تو یہ ہیں جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محنت میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, یاسین کے ساتھ اس دعوت حق میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, نظام حق کے قیام میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑے فسادی. ایک تو یہ موضوع اپنی جگہ بڑا ہے. دعا سے متعلق یہاں نقطہ کیا ہے؟ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, زمین میں فساد نہ مچانا اس کی اصلاح کے بعد. یعنی ایسی حرکتیں نہ کرنا جس سے اللہ کے دین کی دعوت میں رکاوٹ آئے, اللہ کی بندگی میں رکاوٹ آئے, اللہ کے نظام کے قیام میں رکاوٹ آئے. یہ حرکتیں نہ کرنا, سادہ الفاظ میں نافرمانی نہ کرنا, گناہ نہ کرنا, اللہ کی حدود کو پامال نہ کرنا. کیوں؟ اس کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی. رمضان قریب قریب ابھی گزرا, رمضان المبارک میں ہم نے مطالعہ کیا, رمضان سے پہلے استقبال رمضان کی نشستوں میں مطالعہ کیا سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 23 کا. سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 23 میں آیت نمبر 186 کے الفاظ بڑے معروف ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اے میرے نبی علیہ السلام, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, گارنٹی اللہ کی طرف سے. لیکن آگے شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں چاہیے میرا حکم تو مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان تو رکھیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ ہدایت پا جائیں. تم چاہتے ہو, گویا اللہ فرما رہا ہے, تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں, تم بھی تو میری مانو, گناہوں کو تو چھوڑو. گناہوں کے ساتھ, نافرمانی کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوتی. قطع رحمی, کئی احادیث میں ذکر ہے, قطع رحمی کرنے والا, رشتوں کو کاٹنے والا, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پھر حرام خوری کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. مسلم شریف کی روایت ہے, بارہا اس کا ذکر آتا رہا, ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے چلتا ہے اور اس کے چہرے پر غبار, کپڑوں میں غبار, بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے, بلکہ مٹی میں وہ اٹے ہوئے بال, اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, محدثین نے تشریح میں لکھا, تشریح میں لکھا کعبے کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے, بعض نے کہا عرفات میں دعا کر رہا ہے, یہ تشریح کے الفاظ ہیں. بہرحال دور دراز کا سفر آ کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے, یا رب اے میرے رب قبول کر لے, قبول کر لے, قبول کر لے, اور اللہ فرماتا ہے انا یستجاب لہ, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی, اس کا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, پرورش حرام سے, غذا حرام کی, انا یستجاب لہ, کیسے اس کی دعا قبول ہو. اور لا محالہ جب حرام کمایا جاتا ہے تو فساد تو مچتا ہے نا, لوگوں کا حق مارا جاتا ہے, لوگوں کی گردن کاٹی جاتی ہے, لوگوں پر جبر کیا جاتا ہے, تو یہ فساد ہے, اسی کے نتیجے میں یعنی یہ کر کے حرام خوری ہوتی ہے. تو گناہ کا معاملہ, نافرمانی کا معاملہ, قطع رحمی بھی جس میں شامل ہے, حرام کمائی بھی جس میں شامل ہے, ایسے کاموں کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصلاحِهَا, اور زمین میں خرابی مت پیدا کرو, فساد مت ڈالو اس کی اصلاح کے بعد. آگے فرمایا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور اس اللہ کو پکارو خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ. یہاں جو ودعو ہے اس کا اکثر مفسرین نے ترجمہ عبادت کا بھی کیا, وہ بھی اپنی جگہ درست بات ہے, لیکن آج ہم کیونکہ دعا کے عنوان کے تحت کلام کر رہے اور اس مقام پر بھی مفسرین نے دعا کا ذکر کیا, تو اسی پہلو کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. فرمایا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور اللہ کو پکارو خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ. یہ دو باتیں اور آ گئیں, پانچویں اور چھٹی بات, خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ. مشہور روایت ہم پڑھتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے, اور یہ دونوں باتیں بیا وقت ہونی چاہیے. انتہا کیا ہو جاتی ہے, کبھی ایک انتہا کے ڈر ہی ڈر ہے, بندے میں کبھی اصلاح پیدا نہیں ہوگی, اور کبھی دوسری انتہا کے امید دے کر بیٹھا ہوا ہے, شیطان بھی کہتے ہیں دو گناہ اور کر لو, اللہ تو بڑا رحیم ہے, بندے میں کبھی اصلاح کا پہلو نہیں آ سکے گا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 اور 50, سورہ ہجر کی آیت نمبر 49-50 میں اللہ تعالیٰ دونوں باتیں ایک ساتھ بیان فرماتا ہے, نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجیے بے شک اللہ فرماتے ہیں میں غفور میں رحیم ہوں, یہ رحمت کا پہلو. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اور فرمایا کہ بے شک میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. یہ دونوں کیفیات بیک وقت, کس بات کے اعتبار سے, اللہ کی پکڑ کا خوف ہو اور اللہ کی رحمت کی امید ہو. دعا سے بھی جوڑیں گے مگر ایک عمومی بات مزید آ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس تشریف لے گئے رضی اللہ عنہ, ترمذی شریف کی روایت, اور آپ نے پوچھا تمہاری کیا کیفیت ہے, عرض کی حضور میں ڈرتا ہوں, خوف ہے اللہ کی پکڑ نہ فرما لے, لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا. اللہ کے رسول فرمایا کہ جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں, ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی, اللہ اس سے بچا لے گا جس کا اسے ڈر ہے, اور وہ عطا فرمائے گا جس کی اسے امید ہے. یہ ہے توازن, یہ دونوں باتیں سامنے رہے, دونوں باتیں, اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی. اب دعا میں آ جائے, اس بات سے بھی بندہ ڈرے کہ میری نافرمانی کی وجہ سے دعا رد نہ ہو جائے, میرا منہ بھی ہے کہ نہیں اللہ سے مانگنے کا, میرا منہ بھی ہے کہ نہیں اللہ سے مانگنے کا, اس کو میں ناراض تو نہیں کیے بیٹھا ہوں, اس کے احکام کو توڑ کر تو نہیں بیٹھا ہوں, اس کی نافرمانی پر اڑا ہوا تو نہیں ہوں, اس کے حقوق کو پامال تو کیے نہیں بیٹھا ہوں, اس کے احکامات کی دھجیاں تو نہیں میں نے بکھیر دی. اللہ اکبر, اس بات کا خوف اور امید کس بات کی. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو دعا کی توفیق ملتی ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. تو یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا بھی یہ ایک امید بھری بات ہے کہ اللہ قبول بھی فرمائے گا. تو اس بات کی امید کہ اللہ نے حکم دیا قبول بھی کرے گا. ہاں قبولیت کی کیفیات مختلف ہو سکتی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں, آپ نے فرمایا کہ دیکھو بندہ اس کی دعا قبول ہوتی جب تک کہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو, قطع رحمی نہ کرے اور جل بازی نہ کرے. یہ جل بازی کیا ہے؟ جل بازی کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, میں نے تو یہ مانگا مجھے ملا نہیں. حضور فرمایا یہ نہ کرو, نہ قطع رحمی کا معاملہ ہو, نہ گناہ کا معاملہ ہو, نہ جل بازی کا معاملہ ہو. دوسری حدیث کا حاصل کیا ہے؟ بندہ مانگتا ہے اللہ سے اور اللہ کی حکمت وہ کامل ہے, اللہ کی حکمت کے مطابق بندے کے لیے ٹھیک ہے, اللہ وہی دے دیتا ہے. نمبر دو, نہیں اللہ کی حکمت کے مطابق وہ ٹھیک نہیں. چھوٹا بچہ بھی بقرعید کے موقع پر یا اور مواقع پر جب تکے بوٹی بنائے جاتے تو انگارے میں روشنی پاتا تو ہاتھ میں لے لیتا ہے نا, اس کو تو بڑی روشنی نظر آ رہی ہے, اٹریکشن نظر آ رہی ہے, ہم اس کو ہاتھ جھڑک دیتے, بیٹا تجھے نہیں پتا ہمیں پتا ہے, ہاتھ جل جائے گا. یہی کہتے نا کہ تجھے نہیں پتا مجھے بتا ہے. اب آپ اللہ کا سوچیں نا, اللہ کیا فرماتا ہے, عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 ہے قتال کی فرضیت کا وہاں پہ تذکرہ, لیکن اصول کیا آیا, ممکن ایک چیز تمہیں ناگوار لگے اسی میں خیر ہو, اور ممکن ایک بات کو تم بڑا پسند کرو اسی میں شر ہو. اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ہم بچے کو کہتے بیٹا تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے, اب کہاں میں اور آپ اور ہم اور کہاں خالق کائنات. وہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب حدیث دوبارہ, تو بندے نے مانگا اللہ کی حکمت کے مطابق, ٹھیک ہے اللہ دے دے گا. بندے نے مانگا اللہ کی حکمت کے مطابق, اس کے حق میں بہتر نہیں, اللہ نہیں دیتا. ہاں کسی مصیبت کو دور کر دے گا, جیسے جو ہے وہ صدقے سے اللہ کا غضب دور ہو جاتا ہے, بلا ٹل جاتی ہے. اسی طریقے پر دعا اللہ کے کسی تقدیری فیصلے کے معاملے میں معاملہ بدلوا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو, آنے والی مصیبت کو دور کر دے گا, آنے والے نقصان کو دور کر دے گا. پھر تفصیلات ہیں کہ یہ بھی اللہ کی تقدیر میں اس کے علم پیدے سے ہے. اور تیسری بات, نہ وہ شے ملی نہ کوئی تکلیف دور ہوئی, اب کیا رہ گیا, کچھ بھی نہیں. نہیں کچھ نہیں جو, یہ سب کچھ ہے, یہ ہوا ہے آخرت کا ذخیرہ. آخرت میں اجر جو ہے وہ اللہ محفوظ فرما دے گا. اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ بندہ جب اس اجر کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا اتنا بڑا اجر, ان دعاؤں کو جو دنیا میں قبول نہ ہوئی, اتنا بڑا اجر اس وقت وہ تمنا کرے گا, کاش دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی, سارا ہی مجھے مل جاتا. مومن کا معاملہ نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے, اللہ یہ یقین ہمیں عطا فرما دے. بارہ دیا پانچویں چھٹی بات ارشاد فرمایا کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور پکارو اس اللہ کو خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ. چھ باتیں ہو گئیں, ساتویں بات, اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وہ قریب ہے محسنین کے. محسنین احسان سے ہے, یہ اپنی جگہ بڑی جامع اصطلاح ہے, اور اس پر استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کلام فرماتے تھے حدیث جبرائیل کی روشنی میں, اور دیگر حضرات بھی گفتگو کرتے ہیں, بارہا اس کا ذکر بھی آتا ہے. وہ احسان کیا ہے, وہ حدیث جبرائیل میں جس کا ذکر آتا ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ یقین رکھو, یہ اللہ کی بندگی ایسے کرو, ایک روایت میں اللہ کے لیے عبادت ایسے کرو, ایک روایت میں کہ اللہ کے خاطر عمل ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر نہیں تو یہ احساس رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت ہوگی تو عمل نہیں ہوگا فقط, عمل میں حسن پیدا ہوگا. مثلا ہر نماز, فرض نماز کے بعد کی دعا, اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک, اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. صرف عبادت نہیں عمدہ عبادت, صرف نماز نہیں عمدہ نماز, تلاوت نہیں عمدہ تلاوت, حسن سلوک فقط نہیں عمدہ انداز سے حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ, یہ پوری زندگی میں مطلوب ہے. دنیا میں ہم کہتے ہیں ایکسلنٹ ایٹ پار, اور یہ جناب جان لگا دی, پوری کمٹمنٹ پوری ڈیڈیکیشن جان لگا دی, دن رات ایک کر دیا, کہاں ایک کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے. اللہ کہتا ہے ادھر لگاؤ, اللہ کی خاطر جو عمل کرو حسن کی کیفیت کے ساتھ. کیا مطلب, اپنے معاملات کو درست کرو, اپنے اعمال کو درست کرو, محض بندگی نہیں حسن بندگی کی طرف آؤ, محض اعمال نہیں حسن اعمال کی طرف آؤ. یہ ہے جو اللہ کے, اللہ تعالیٰ آخری بات فرما رہا ہے یعنی اس آیت کے تحت, اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ کی رحمت تو قریب ہے ان کے جو احسان یعنی عمدہ انداز میں اعمال کو انجام دینے والے ہوں. یہ کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے. یہ دو آیات ہیں سورہ آراف کی آیت نمبر 55 اور 56. بہرحال دعا کے آداب اور بھی ہیں جو بعض ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں, کہ جب دعا کا اہتمام کرو تو اللہ کی ثنا, اس کی بزرگی کا اعلان کرو, اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو, دعا کے اول اور آخر درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اب چند باتیں ذرا دل سے سنیے گا. آج ہمارے پاس اللہ سے مانگنے کا ٹائم نہیں نکل رہا بھائی. بندوں کے سامنے کتنا روتے ہیں, آج کل تو ذرا دوسرا ایک دور ہے نا, ہر چیز کمرشلائزڈ ہو گئی ہے. دین کے نام پر بھی, یا چلے دینی پیراڈائم میں بھی, بعض لوگ کنسلٹنسی کوچنگ پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گیا, وہ بھی چارج کرتے ہیں, اور لوگ باقاعدہ ٹائم لیتے ہیں 5-star ہوٹل کے اندر, میٹنگ رومز کے اندر, ادھر ادھر. حد ہو گئی ہے بھائی, آدھا گھنٹہ لگا, ایک گھنٹہ لگا, ایک گھنٹہ پورا ہوا یو کے کے اندر, وہ بھائی اگلے گھنٹے کے اتنے پوائنٹ پہلے سبمٹ یا ڈپازٹ کرو تو اگلا گھنٹہ میں آپ کو دوں گا. یہاں بیٹھ کے چینلز پہ پروگرام ہوتے ہیں, تسبیح گھما کر یو کے میں جا کے کمائی ہے. اللہ اکبر کبیرا. ہم عرض کرتے ہیں بھائی, دنیا جہاں والوں سے کنسلٹیشن کر لی, اللہ کے سامنے روئے؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں نگاہیں نیچے ہوتی ہیں, وہ جی نہیں. مطلب مخلوق کے مشوروں سے کچھ ہونے والا ہے؟ مشورہ لینا چاہیے کوئی شک نہیں، مگر اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ہم یقین رکھتے ہیں نا اس بات کا، تاثیر کسی معاملے میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ. اور اللہ سے مانگنے کا ٹائم نہیں. اللہ اکبر. روتوں کے سامنے روتے ہیں، مشورہ کرنا چاہیے. دوسروں سے دعا کرانا بھی سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی. یار اللہ سے تو مانگو. اور اللہ بہت پیارا ہے، تھوڑے سے بھی راضی ہو جاتا ہے، تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے، دعا سو بہا تو بڑا راضی ہو جاتا ہے. اپنے لیے مانگنے کا ٹائم نہیں. چیک کریں پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے اپنی ہدایت کے لیے اللہ سے کتنی مرتبہ دعا کی. وہ جی میں نے نماز ادا کی تھی. اچھا، نماز میں سورہ فاتحہ میں سمجھ کر ادا کرتا ہوں؟ اور کبھی دل سے بھی نکلتا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ اور تنہائی کی نماز میں کبھی 10 دفعہ دہرا بھی لیتا ہوں؟ اور ہدایت کا میں کتنا محتاج ہوں اس کے ادراک اور احساس کر کے میں مانگتا ہوں؟ چیک کر لیں اپنے لیے پچھلے 24 گھنٹوں میں اللہ سے جنت خود سے اپنے لیے کتنی مرتبہ مانگی ہم؟ 24 گھنٹوں میں جہنم سے بچنے کی دعا اللہ سے کتنی مرتبہ مانگی میں نے؟ اپنے بلوڈ ونس جو میرے پیارے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے دعا میں نے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ مانگی؟ حالات دیگر گو ہیں، اللہ کے سامنے میں کتنا رویا ہوں. اسمارٹ فون پہ تو لگا ہوا ہوں، یہ فارورڈڈ، یہ فارورڈڈ، وہ فارورڈڈ، یہ فارورڈڈ، وہ فارورڈڈ، اس کا انالیسس، اس کا انالیسس، اس کی ڈیبیٹ، اس کی ڈیبیٹ، اس کا ٹاکرا، اس کا ٹاکرا، اس کا پولیٹیکل انالیسس، اس کا پولیٹیکل انالیسس. دنیا جہاں کا بلک آ گیا ایک چھوٹے سے اسمارٹ فون میں. اور دعویٰ ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس سے کتنا مانگتے ہیں؟ وہ ہماری ڈسکشن میں کتنا ہے اور ہم اس کے سامنے کتنا مانگنے والے بنتے؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیے، آج کا ہوم ورک سمجھ لیں، پتا چل جائے گا کہ اللہ سے کتنا مانگ رہے ہیں ہم. یہ اسمارٹ فون، یہ 6-6 گھنٹے اسکرین کھلی ہوتی ہے اور یہ کہتا ہے وہ خدا کے بندے، وہ تو خیر نہیں کہتا، وہ بھائی تم تھوڑا آرام کر لو، اس کو بند کر دو تھوڑا سا، 6 گھنٹے تم نے لگا دیے اور اللہ کے ساتھ. اللہ اکبر کبیر، حیرت ہوتی. میں عوام کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں. جب یہ پوچھا بھائی اللہ سے کتنا مانگا، نہیں ہاں مانگا، کیسے، یوں کرا، یوں کرا، یہ اللہ سے مانگنا ہے؟ کوئی توجہ کے ساتھ، فوکس ہو کر، شعور کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، دل سے مانگنا. آج یہ نحوست ہو گئی کہ ہم یہ مس کر گئے ہیں. یہ گناہوں کے جو نگاہ کے جو گناہ ہیں، بد نگاہی، اس کی نقص سزا یہ کہ عبادت کی لذت چھن جاتی اور احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ آلات اتنے بیچے میں آ گئے. کبھی جمعے کا بیان گھر میں ہوتا تھا، آج جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ، یہ آرٹیفیشل ہو گیا ہے بھائی. تو سورہ کہف کی تلاوت بھی چلی گئی دور، درود شریف کا اہتمام بھی چلا گیا دور. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. وہ ڈائریکٹ ڈائرنگ نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ سے. میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، امت کے لیے مانگیں، ساری امت مسلمہ کے لیے مانگے، حالات کے اعتبار سے مانگے، مملکت خداداد کے لیے مانگے، جنگ بندی کے لیے مانگے، اقصی کی حفاظت کے لیے مانگے، فلسطین والوں کے لیے مانگے، سب کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے. اور صرف دنیا نہ مانگے، اللہ سے آخرت مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے. بھائی یہ مانگنے میں آج بڑی کنجوسی ہو گئی، اور نہ مانگنا، اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. حالات ہم سب کے سامنے، اور پھر ایک کوششیں ہو رہی ہیں، پھر پاکستان کی ایک بہرحال ویلیو دنیا میں کھل کھل کر سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے حکمراں اور ریاستی ادارے محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، کسی طور یہ جنگ تو رکے. ہماری تو خواہش یہی ہوگی، پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں، وہ بات اپنی جگہ پر جنگ کا رکنا. لیکن بہرحال نہ نیتھن یاہو کا کوئی اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ ٹرمپ کا کوئی اعتبار کیا جا سکتا ہے. اور ٹرمپ کا کیا اعتبار کیا جائے؟ جس طرح کی زبان ہے، نہ کوئی اس یو ایس کے صدر ہونے کے منصب کا کوئی پاس رکھنا، کچھ نہیں. وہ تہذیب زبان پر آ گئی، وہ گند جو اس تہذیب کا وہ زبان پر کھل کر سامنے آ چکا ہے. حد یہ ہے کہ مذہبی معاملات کو اختیار کرنا، معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شبی استعمال کرنا، اور اب وہ پاپ سے بھی جو ہے پھڈا ٹرمپ کا وہ کھڑا ہو چکا ہے. امریکہ میں کتاب چھپ گئی، کم سے کم 27 بیماریاں امریکہ میں اچھے بھرے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ یہ اس ٹرمپ کے اندر موجود ہے، کم از کم 27 بیماریاں. تو جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے، اعتبار تو کوئی نہیں ہے، لیکن ظاہر کی ایک شکل تو بنے گی. اس شکل میں ہم نے پہلے بھی کہا، اگر یہ جنگ اور بڑھتی تو ایران کے بعد پاکستان ہی تو ہے. ایران پر تو دباؤ کے سب رول بیک کر دو، ختم کر دو، ہم تو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو نیتن یاؤ کی نگاہوں میں اور ان لوگ سہولیت کے ماننے والوں کی نگاہوں میں سب سے بڑے ان کے دشمن کون ہیں؟ ہم پاکستان والے ہیں بھائی، ہم تو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، یہ کیا جنگل کا قانون ہے کہ چند طاقتور ملکوں کو تو حق حاصل ہو امریکہ سمیت، اور باقی کسی کو اپنے دفاع کا حق حاصل نہ ہو، خواہ وہ پاکستان ہو یا ایران یا کوئی اور مسلم ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو. کیا ہوا تھا یوکرین کے ساتھ؟ یوکرین نے بھی 30 برس پہلے اچھا جناب ان بڑوں کی جو ہے وہ آشیرواد دی، امریکہ برطانیہ رشیا اچھا جناب اپنا ہتھیار تمہارے حوالے کرتے ہیں، تمہاری ضمانت ہے کہ کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو سب مل کر ہمارا دفاع کریں گے. تو رشیا نے تو کر دیا، تو کیا امریکہ کودا ہے اس میں؟ برطانیہ نے فوجیں بھیجی ہیں، آج یوکرین کا حال ہمارے سامنے. ایران کے بارے میں بھی ہم یہ کہیں گے جو بھی شرائط ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر ایٹمی پروگرام کو وہ سرے سے اگر بند کرے گا تو اپنے ہاتھ توڑنے والی بات ہے. اور اصل میں ایران سے بڑھ کر کس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کل پاکستان سے تقاضا آئے گا نا بھائی. تو کیا ہم جانور ہیں؟ ہم تیسرے درجے کے شہری ہیں کہ ہمیں دفاع کا حق نہ ہو، اور تم پتہ نہیں کون سی مخلوق ہو کہ تم 100 مرتبہ دنیا کو تباہ کر دو، یہ جملے بھی پرانے ہیں، اتنے ہتھیار تمہارے پاس ہوں تو تم میں اور ہم میں کوئی فرق ہے کیا؟ تم آسمان سے اتر کر آئے ہو اور ہمارا کوئی حق نہیں ڈیٹرنٹ کا، ہمارا کوئی حق نہیں دفاع کا. تو بارہ ڈنگے کی چوٹ پر یہ بات ہونی چاہیے. اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایران تو بہانہ ہے، نشانہ پاکستان ہے. سب سے بڑی رکاوٹ گریٹر اسرائیل کے پروگرام میں یا منصوبے میں ہم ہیں، یہ ہمیں ادراک ہونا چاہیے. اس کی بھی اللہ ہمارے بڑوں کو توفیق دے کہ اس کے حوالے سے ہماری پوری تیاری ہونی چاہیے. اور ہم پھر بات کریں گے مسلمانوں کے اتحاد کی، امت کے اتحاد کی. ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا خود، ہمیں جمع ہونا پڑے گا خود. یو این او نام کی کوئی شے نہیں، وہ کچرے کے اندر ویسی پڑ گئی بیچاری. جنیوا کنونشن نام کی کوئی شے نہیں ہے، بدماشوں کا قانون ہے، غنڈوں کا قانون ہے. اس کے مقابلے میں امت کو کھڑا ہونا پڑے گا، امت کو متحد ہونا پڑے گا. اور یہ مملکت خدا داد پاکستان نام تو ہے ہمارا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، آج کل ہم کہلاتے ہیں ایٹمی پاکستان. ہم کہتے ہیں بھائی حقیقی معنی میں اسلامی ایٹمی پاکستان ہونا چاہیے. اگر اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم مقابلہ کر سکیں گے کسی کا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ کو ساتھ کرنے کے لیے جس اللہ کے نام پر اس ملک کو ہم نے حاصل کیا، اس پاکستان کو اسلام کے نام پر لیا، اس کی طرف بھی پیش قدمی ضروری ہے، تاکہ نظریاتی سطح پر بھی اور جغرافیائی سطح پر بھی اور عسکری سطح پر بھی یہ حقیقی معنی میں اسلامی پاکستان بنے گا. تو انشاءاللہ تعالی مستقبل کے منظر نامے بار بار ہم نے ذکر کیا، اس ملک کا بہت بڑا رول ہوگا انشاءاللہ تعالی. گریٹر خراسان کے حوالے سے اس کا بہت بڑا رول ہوگا، جناب مہدی کی نصرت کے لیے اس مملکت کا بہت بڑا رول ہوگا. مگر وہاں تک پہنچنے سے پہلے جو ملک اللہ نے دے رکھا ہے، اس میں اسلام کے نفاذ کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی ہے. اللہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق دے، اور قوم کو بھی اس طرف اللہ متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.